حیدر سے زندہ حیدر ہو، جنارے قبر میں بھائی مولا پر میرا سر ہو، جنارے قبر میں ان اشیاء کی سزا اتنا سزا کے واسطے، جنارے قبر میں پانچ نعرہ پر جتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين، المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين، المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہمارا موضوع گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، حبیب جب تیرے پاس اللہ کی مدد آ جائے، جب مکہ فتح ہو جائے، جب تو دین کو رائج کر دے، ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب تو یہ دیکھ لے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو حبیب اپنے رب کی تعریف کر تسبیح کے ساتھ، بس طلب ہو اور اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کر، انہو کانا توابا، وہ بہترین توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ چھوٹا سا سورہ، تیسرے پارے کا سورہ، شان نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کا آخری نازل ہونے والا سورہ ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے قرآن کا پہلا نازل ہونے والا سورہ سورہ علق ہے۔ اب ان دونوں کو ملا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی وحی، اللہ کا پہلا پیغام انسانیت کے بعد، اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا، اقرا وربک الاکرم، حبیب پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسانیت کو قلم سے لکھنا سکھلایا، علم الانسان ما لم يعلم, اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. کلا, عجیب بات ہے کہ ہم نے جمے ہوئے خون سے انسان بنایا ہے, ہم نے جمے ہوئے خون سے انسان بنایا ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک رجعا. یہ جمے ہوئے خون سے انسان بننے والا بڑی سرکشی کرتا ہے جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں مستغنی ہو گیا, میرے پاس دولت آ گئی, میرے پاس مال آ گیا, میں جوان ہوں, میرے جسم میں طاقت ہے. کلا ان الانسان لیطغى, انسان سرکشی اختیار کرتا ہے. کل ان رآہ استغنى, جب وہ اپنے آپ کو مستغنی پالے, بے نیاز پالے. الا رب کا رضا, ابھی بتا دو کہ اس انسان کو پلٹ کر اللہ ہی کی بات ہمیں جانا ہے. پچھلی تقریریں ذہن میں آ رہی, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا الى ربك رجعا. بتلا دے ابھی پوری انسانیت کو کہ یہ جو سرکشی کر رہے ہیں انہیں ایک دن پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو جہاں مزاج میں سرکشی آئے, بے توجہ رہے, وہاں سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے. جہاں مزاج میں سرکشی ہو یہ سمجھ لیا کرو کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے. آج جو مزاج میں سرکشی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہو. بھائی عجیب بات ہے, کوئی انسان احتیاط سے خالی نہیں ہے, ایک کا کام دوسرے سے چلتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ کوئی انسان احتیاط سے خالی نہیں ہے. وہ جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے وہ بھی محتاج ہے. میرے جملے کو یاد رکھنا. اسی لیے قرآن نے ضابطہ دیا کہ اگر ایک کی بارگاہ میں محتاج بن جاؤ تو لاکھوں دروازے سے نجات مل جائے گی. اگر ایک کی بارگاہ میں اپنی احتیاط کو رکھ دو تو لاکھوں دروازے سے نجات مل جائے گی. اب یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ایک سے ہٹ کے لاکھوں دروازوں پہ جائے یا لاکھوں دروازوں سے ہٹ کے ایک کے دروازے پہ جائے. دیکھو حقیقی مستغنی وہ ہے, میں جملہ سننا, حقیقی مستغنی وہ ہے جو اللہ کا محتاج بن جائے. جو اللہ کا محتاج بن جائے وہ حقیقت میں بے نیاز ہے, حقیقت میں مستغنی ہے. عرب کے ایک انتہائی مشہور فلسفی سے پوچھا گیا کہ تم جو عالی کی امامت کے قائل ہو گئے ہو تو دلیل کیا ہے؟ سنو گے, کہنے لگا استغناء للکل, وہ احتیاج الکل لے رہے, وہ کل سے مستغنی تھا اور کل اس کے محتاج تھے. یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو علی کی امامت پر کیا دلیل قائم کی. کہنے لگا کہا کہ بھائی تم تو بہت بڑے فلسفی ہو, تم نے علی کو امام مان لیا. کہا کہ بھائی استغنا ہوا بالکل, وہ کل سے مستغنی تھا, وہ احتیاج الکل لے لے اور کل اس کے دروازے پہ آ رہے تھے. دلیل اللہ اللہ امام الکل, یہی دلیل ہے کہ وہ کل کا امام ہے, کسی کا نام ہو گئی ہے.
کام ہے علی کا نام لینا, علی کا کام ہے کرتوں کو تھام لینا. نعرہ حیدری,
بس سنو, یہ جو میرے نوجوان دوست نے کہا نا علی کا کام ہے کرتوں کو تھا سبحان اللہ مجھے اس سے بھی احترام ہے. علی گرتے کو نہیں جانتا, علی تو اپنے چاہنے والوں کو گرنا ہی نہیں دیتا. انسان انسان طاقت دیکھ کر, دولت دیکھ کر, جاؤ حسن دیکھ کر, نوکر چاکر دیکھ کر, بینک بیلنس دیکھ کر مستغنی ہو جاتا ہے, اور مستغنی ہونے کے بعد اکڑتا ہے. یہ پہلی وہی ہے, یہ پہلی وہی ہے, اور یہ آخری وہی ہے کہ ابھی تو نے مکہ فتح کر لیا, تیرے پاس ساری مددیں آ گئی, ابھی تیرے پاس خیبر کا خزانہ آ گیا, لیکن ابھی خبر اب دنیا میں تجھ سے بڑا کوئی مادی انسان نہیں ہے. میں روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ابھی ایسا نہ ہو استغفار ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو ذرا عقل کو دیکھتے چلو. خلق الانسان من علق, جمے ہوئے خون سے بنایا ہے. دیکھو قرآن کیسے تبصرے کرتا ہے, ہم نے اس انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے, اور جمے ہوئے خون کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کمزور بھی ہو جائے ہی ہو. بھائی عجیب بات ہے نا, یہاں میں تمہیں لے کے آ گیا. بھائی وہ انسان کمزور ہے, پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ, چھوٹا سا بچہ اگر اسے چوٹی کاٹے تو اٹھا کے پھینک نہیں سکتا, کتنا کمزور ہے انسان کتنا کمزور ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا اور انسان کتنا جاہل ہے, واللہ ہو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے, سورہ نحل 16 سورہ قرآن کا, ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت سے اس دنیا میں بھیجا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا, تو نہ طاقت تھی نہ علم تھا, کمزور تھے جاہل سے. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم, کمزور تھے تو دنیا میں آئے, اور جاہل سے جب دنیا میں آئے دھیرے دھیرے طاقت پکڑتے گئے ماں باپ کے وسیلے سے, اور علم لیتے گئے استاد کے وسیلے سے. سنتے جاؤ سنتے جاؤ, دھیرے دھیرے کمزوری رفع ہوئی والدین کے ذریعے, اور دھیرے دھیرے جہالت رفع ہوئی استاد کے ذریعے, اور اب تمہارا یہ عالم ہے کہ تمہارے خلائی سیارے فضاؤں میں ہے. اب تمہارا یہ عالم ہے کہ تم پوری دنیا کو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہو. اب تمہارا یہ عالم ہے کہ تم نے ایسے بم بنا لیے کہ پوری انسانیت کو ہلا کر سکتے ہو. اب تو بموں کی ماں اور بموں کے باپ بھی بننے لگے. بھائی سننا سننا, تم نا طاقتی سے چلے تھے, کمزوری سے چلے تھے, کتنے طاقتور ہو گئے, اور تم جہالت سے چلے تھے, کتنے عالم بن گئے. میں پھر سن رہا ہوں, نوجوان پھر سے یہ جملہ ہدیا کر رہا ہوں کہ پوری انسانیت کمزوری سے چلی طاقتور بن گئی, جہالت سے چلی عالم بن گئی, تو جو چلا ہی ہے ان سے اور جو چلا رہی ہے طاقت سے وہ کتنا طاقتور ہوگا. یہ بچہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے, ایسا کون جو علم سے چلا ہو, ایسا کون جو طاقت سے چلا ہو. اگر علم نہ ہوتا تو آغوش رسول میں قرآن نہ پڑھتا, اور اگر طاقت ہوتی تو آج دن سے بے ٹکڑے نہ کر لیتا. مجھے رکنا نہیں ہے, لیکن جملہ تو کہہ کے جاؤں گا نا. خضر کا نام جانتے ہو؟ بلیا ابن مرکان. خضر کا نام ہے بلیا, خضر تو ان کی صفت ہے, اور ان کے والد کا نام ہے مرکان. داؤد کے باپ کا نام معلوم ہے؟ داؤد ابن اشیا, ان کا نام ہے اشیا, حضرت داؤد کے والد کا. اچھا سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اللہ جب, بھائی توجہ رہے, وہ اللہ جب ملکان کے گھر میں خضر کو علم دیتا ہے. کہاں پیدا ہوا خضر؟ وہاں جا کے اللہ نے علم دیا. وہ اللہ جو اشیا کے گھر جا کر داؤد کو علم دیتا ہے. وہ اللہ جو داؤد کے گھر جا کر سلیمان کو علم دیتا ہے. وہ اللہ جو مریم کے گھر جا کر عیسیٰ کو علم دیتا ہے. کیا وہ اللہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے کو علم نہیں دے گا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اب ذرا, اب ذرا تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھ جائیں. اس میں رہنے فکر سے انسان میں عقل ہے, اور علم میں بھی عقل ہے, طاقت میں بھی عقل ہے. میں نے یہ جملہ یاد رکھنا, اگر علم میں عقل نہ ہوتی تو اسلحے ایجاد نہ ہوتے. سننا سننا, علم میں بھی عقل ہے, طاقت میں بھی عقل ہے. اگر علم میں عقل نہ ہوتی تو اسلحے ایجاد نہ ہوتے, اور اگر طاقت میں عقل نہ ہوتی تو اسلحے استعمال نہ ہوتے. سمجھ رہے ہو نا؟ بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. تو مالک اب تیرا ضابطہ کیا ہے؟ تیرا ضابطہ کیا ہے؟ کہا سورہ انفال میں دیکھو, آٹھواں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی چوبیسویں آیت. یا ایھا الذین آمنو, دیکھو موضوع کو ختم ہو جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو, جب خدا پکارے لبیک کہو, جب رسول پکارے لبیک کہو. پر خدا نے کبھی پکارا؟ پر خدا نے تو نہیں پکارا, لیکن لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب خدا پکارے لبیک کہو, جب رسول پکارے لبیک کہو. تو خدا کی پکار کیا ہے؟ اس کا ضابطہ, اس کا قرآن, اس کا حلال, اس کا حرام, اس کا دین, اس کی شریعت, یہ ہے خدا کی پکار. ٹھیک ہے, اب پڑھا لکھا مجمع ہے, اور ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن جہاں آ گیا ہوں رک جاؤ. یہ جب نو دن میں بیان کرتا رہا ہوں رسول اور رسالت, تو ایک جملہ سنو اور یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں. نو دن میں نے رشتہ بات میں پیغام رسالت اور رسول پہ گفتگو کی, ٹھیک ہے نا, تم موجود تھے وہاں. اچھا, تو اللہ نے پکارا دین کے ذریعے, شریعت کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ کہے کہ میں جب پکاروں تو آ جاؤ, یہ کیوں کہا کہ جب رسول پکارے آ جانا؟ اس لیے کہ اللہ دین بھیجتا ہی نہیں ہے مگر رسول کے ذریعے. تو اللہ تو آپ سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے, اور آپ محمد کو ہٹا کر بنائے راز یا اللہ مدد کرے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو دیکھو میں جملے کو یاد رکھنا, رسالت اللہ کی, رسالت اللہ کی, اور رسالت ہو نہیں سکتی رسول کے بغیر. رسالت ہو نہیں سکتی رسول کے بغیر. اس لیے جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر محمد ہوگا. اب دنیا کو اچھا لگے یا نہ لگے, جہاں بس توجہ رہے, جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر محمد ہوگا, اور ہو کے رہے گا. یہی سبب ہے کہ جہاں قرآن میں خدا کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں محمد کی اطاعت کا تذکرہ ضرور ہے. کہنے لگے میرے کو یہ فل ٹائم رسول ہے, پارٹ ٹائم نہیں ہے. بھائی سننا سننا, اب ذرا اس مرحلے پر رک کر تمہیں ایک جملہ دیتا جاؤں.
یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. دعا نکلا ہے دعوت سے. دعوت کے معنی وہ کھانے والی نہیں, پکار. دعوت کے معنی پکار. پروردگار کہہ چکا ہے اور آیت میں تمہیں حدیہ کر چکا ہوں, یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب پکار میری, پکارنے والا تو. حبیب پکار میری, پکارنے والا تو. بیٹا جو ہے یہ سورہ عذاب میں کہا اور سورہ نحل کے آخر میں کہا ادھرو الی سبیل رب کا. حبیب دعوت دے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف, پکار لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف. تب رسول کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی پکار ہے. یہاں تک آ گئے بھائی, یہاں تک کہ میرے ساتھ آ گئے نا. رسول کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی پکار ہے. کہنے لگے نہیں, رسول کی دو زندگیاں ہیں, ایک ذاتی زندگی ہے اور ایک مذہبی زندگی ہے. ہم نے کہا اچھا, تو بھائی یہ فرق جو تم کر رہے ہو کہ رسول کی ایک نجی زندگی ہے, پرائیویٹ لائف ہے, اور ایک آفیشیل لائف ہے, تو یہ فرق کیسے پہچانے کہ کون سی بات نجی ہے اور کون سی بات مذہبی ہے؟ کہنے لگے جو گھر میں ہوگی وہ ذاتی ہے, جو گھر میں ہوگی وہ ذاتی ہے. گھر کے اندر بات کر رہے ہیں وہ ذاتی ہے. سمجھ گئے کہ یہ ذاتی کیوں کہا گیا؟ بھائی بڑا بیدار اور باشعور مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. جو گھر میں کہے وہ ذاتی ہے. آئے تصویر گھر ہی میں نازل ہوئی تھی. یہ فرق کیا گیا کہ جو گھر میں کہے وہ ذاتی ہے. اچھا تو میں نے کہا سرکاری کہاں ہوتا ہے؟ کہا مسجد میں سرکاری ہے, ممبر پہ سرکاری ہے, میدان جنگ میں سرکاری ہے. بھائی عجیب میں رہنے فکر ہے. مسجد میں رسول سرکاری ہے, ممبر پہ سرکاری ہے, میدان جنگ میں سرکاری ہے. تو اب میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ رسول اپنی بیٹی کے لیے حجرے میں کھڑا ہوا ہے میرے مسجد میں؟ رسول فاطمہ کے لیے حجرے میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ حسنین کے لیے گھر میں ناکہ بنے یا مسجد میں؟ اور علی کی مولیت کا اعلان کمرے میں کیا یا میدان غدیر کے ممبر سے؟ یہ میسج آج کا پہنچ گیا نا, آج کا یہ میسج پہنچ گیا نا. آج تو انتہائی مختصر گفتگو ہے اور اب میرے پاس واقعا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں سمجھ کر رہا ہوں. اچھا بھائی تو آپ میرے اس جملے کو یاد رکھنا, یا ایوہ الذین آمنو. آرام آرام سے تھوڑا سا سن لو, یا ایوہ الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, جب تو مومن ہو ورنہ مومن نہیں ہو. اب آیت کو آیت سے ملا دوں, یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ رسول جب پکارے تو فوراً آؤ ورنہ مومن نہیں ہو. اور قرآن سورہ آل عمران میں جنگ احد کا منظر بیان کرتا ہے, وہ اس دوسرے دوں گا ولا چڑھوں گا آدم و رسول جب اوپر لوکھنا تم وہ بند بھول گئے جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور رسول پکار رہا تھا کیا؟ ویستو سیدونا, ویستو سیدونا ولا تلونا لا احد. قرآن کی آیت ہے, والرسول یدعوکم فی اخراکم. وہ دن بھول گئے جنگ احد کا دن جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے. ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا. اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے, اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ لا تلونا لا احد, مڑ کے پیچھے دیکھتے بھی نہیں تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ آؤ میں زندہ ہوں, آؤ. توجہ رکھنا, آؤ میں زندہ ہوں. قرآن نے کہا, رسول نے آواز دی, آؤ میں زندہ ہوں. اور اب جاؤ تاریخوں میں دیکھنا, جنگ احد جانا ذکر ہوئی ہے, جا بیان ہوئی ہے, تاریخوں میں دیکھا چھوٹا سا جملہ سنتے جاؤ کہ رسول اکیلے ہوئے, بڑی تفصیلی بات ہے اور میں فقط اشاروں میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. رسول اکیلے ہوئے, بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں کی فوج میں, رسول اکیلے ہوئے. جب اکیلے ہوئے تو مشرک نے بڑا پتھر اٹھایا, پتھر اٹھانے کے بعد دہن رسول کی طرف پھینکا, دہن رسول کا پتھر لگا, رسول اس پتھر کے دباؤ سے ناکے سے نیچے آئے, ایک گڈھا تھا اس میں چھپ گئے. یہ ہے تاریخ. سنو بھائی سنو, یہ تاریخ ہے, جا کے دیکھنا, ویریفائی کرنا میرے ان جملوں کو کہ کسی نے پتھر پھینکا, رسول اس پتھر کے پریشر سے ناکے سے نیچے آئے اور ایک گڈھا تھا وہاں اس میں تشریف دے گئے, یعنی گرے اس گڈھے کے اندر. جیسے ہی رسول گرے ابلیس نے آواز دی, ان محمد قد قتل انصبو, محمد مر گئے جاؤ. تب دو آوازیں احد کے میدان میں ایک وقت میں بلند ہوئی. ابلیس نے کہا کہ جاؤ, محمد نے کہا کہ آؤ. بھائی سننا سننا, گفتگو اس مرحلے پر روک رہا ہوں, اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا, لیکن میرے نوجوان دوستوں تک آج کا پیغام پہنچ جائے. تاریخ نے کہا کہ ابلیس نے آواز دی, ان محمد قد قتل انصبو, محمد قتل ہو گئے جاؤ. قرآن نے کہا, میرے نبی نے آواز دی, آؤ. تو ایک ہی میدان میں دو آوازیں بلند ہوئی. ایک آواز ہے کہ آؤ میں زندہ ہوں, دوسری آواز ہے کہ جاؤ رسول بن گئے, ہے نا. تو جب ایک ہی میدان میں دو آوازیں ایک ساتھ بلند ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آواز سنی جائے دوسری آواز نہ سنی جائے. میں نے زحمت دی, اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, پانچ یا سات دقیقے مسائل پہ لوں گا, لیکن یہ جملہ ان نوجوانوں تک پہنچ جائے یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی, تو میں مائکروفون پہ بول رہا ہوں, اگر جہاں کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے بولنے لگے تو آواز گڑبڑ ہو جائے گی, لیکن سنو گے دونوں آوازیں. ہے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی میدان میں دو آوازیں بلند ہوئی, آؤ جاؤ. تو جاؤ سب نے سن لیا, جاؤ سب نے سن لیا, آؤ کسی نے سنا. یہ ممکن کیسے ہے؟ تو ممکن ایسے ہے کہ جو جس لب و لہجے سے مانوس ہوتا ہے اسی آواز سے میں سنتا ہوں. جو جس لہجے سے مانوس ہوگا میں اس کو تو سننے لگا, جو اس لہجے سے مانوس ہے وہ گئے یا نہیں, اور جو اس لہجے سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں. بس بس میرے دوستو, بس میرے دوستو, میرے دوستو, میرے عزیزو, میری آج کی گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی, اور اس کا سبب یہ ہے کہ عاشور کی شب ہے اور زنجیروں کا ماتم ہونے والا ہے, لیکن میں مصائب تک جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. مطلب عاشور کی شب ہے نا, رسول نے کہا آؤ اور نہیں آئے, حسین نے کہا جاؤ اور نہیں گئے. یہ میسج پہنچ گیا, عاشور کی رات وہ رات ہے جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا. اب تھوڑا سا آہستہ آہستہ بیان مسائل بھی سن لو. امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا عاشور کی رات، کہنے لگے کہ میں تمہارے اوپر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیسے ہیں، رات کی تاریکی ہے، بیعت میں نے اٹھا لی، جہاں چاہو نکل جاؤ، اور اگر تمہیں شرم آ رہی ہے، عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اگر تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ تم میرے چہرے کو دیکھ کر کیسے جاؤ، تو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں۔ حسین ابن علی نے چراغ کو گل کیا، چراغ گل ہو گیا نا۔ جب کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا تو دیکھا بیٹھے میں لوگ، کہا گئے نہیں، مسلم ابن اور سجائے اسدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، فرزند رسول جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ آپ پر قربان ہو جائے، تو مولا وہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اجکم اللہ، اجکم اللہ، سنتے جاؤ آرام آرام سے سنتے جاؤ، زیادہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، رک گئے نا۔ ایک مرتبہ حسین مڑے عباس کی طرف، دیکھو اب عباس کا تعارف کرانا مقصود ہے، کہنے کہ بھیا عباس تم ہی، عباس کے کردار سے تم خوب واقف ہو، جلال والا، کڑے تیوروں والا، ٹھیک ہے نا؟ امام وقت کہہ رہا ہے کہ عباس تم ہی نکل جاتے اس رات کے اندھیرے میں اہل حرم کو لے کر، تو یہ بیویاں اسیر ہونے سے بچ جاتی۔ عباس سنے اور برداشت کر لے، عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور چلے خیمے کے باہر، حسین نے دیکھ لیا، دوڑ کے گئے، بھائی کے گلے میں بھائی ڈال دی، کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے نجف جا رہا ہوں، بابا کی قبر پہ جا کے ہاتھ رکھ دوں گا کہ بابا کیا اسی دن کے لیے حسین کے ہاتھ میں آتی ہے؟ اجرکم اللہ۔ حسین نے عباس کو دعائے خیر دی، عاشور کی رات گزر رہی ہے، اور اب اصحاب حسین اپنے اپنے خیموں میں گئے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی اپنے خنجر کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی تلوار کو دیکھ رہا ہے، سارے کے سارے مشغول ہیں۔ عباس تلایا پھرنے کے لیے نکلے، تلایا جانتے ہو نا، نگرانی سارے خیموں کی، اصحاب کے خیموں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اہل حرم کے خیموں کی طرف آئے، شہزادی زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، ماں بیٹوں سے کہہ رہی تھی، بیٹا تمہیں معلوم ہے نا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، بیٹا تمہیں معلوم ہے نا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور تم حیدر کروار کے نواسے ہو، کل دادا سجاد دینا۔ آگے بڑھے، ام فروا کے خیمے پہ رکے، قاسم رو رو کر کہہ رہا تھا اما میں بہت چھوٹا ہوں، نہیں معلوم کیا اجازت دیں گے یا نہیں، ماں کہہ رہی کہ بیٹے میں گھبرا ہوں، میں تمہیں اجازت دلواؤں گی۔ اور آگے بڑھے، ام لیلہ کے خیمے پہ آئے، ام لیلہ کی آواز سنی، بیٹے اکبر میں تیرے خاندان کی نہیں ہوں، میں دوسرے قبیلے سے بھی آ کے آئی ہوں، تو بیٹے بیٹے میں نے تجھے اجازت دے دی، بیٹے کل میدان میں دادا سجاد دے دے گا تاکہ قیامت کے دن مجھے تیری دادی سے شرمندگی نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دو چار جملے۔ عباس اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے، ام کلثوم کے خیمے پہ آئے، شہزادی ام کلثوم کو دیکھا کہ اپنے زانوؤں پر سر دیے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں، کہا بہن کیا ہو گیا؟ کہا کاش آج میرے بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ تو بہن فرمانے لگے، بہن پرواہ نہ کرو، میں تمہاری طرف سے قربانی دوں گا۔ عاشور کی رات گزر رہی ہے، بس میرے دوستو تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی, مجلس تمام ہو گئی. عباس نے تلایا کیا, اپنے مقام پہ جا کے بیٹھ گئے. ہلال ابن نافع حسین کا ایک ساتھی ہے جو عاشور کے دن شہید ہوا ہے. آدھی وہ بیان کرتا ہے کہ آدھی رات کے قریب حسین اپنے خیمے سے نکلے اور چلے میدان کی طرف. ہلال پیچھے چلا, حسین نے اندھیرے میں محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. حسین نے ملک کا آنے والے کام کہا, مولا آپ کا خادم ہلال, کہا ہلال تم اس وقت کیوں آئے, کہا مولا دوبارہ ناشاد گاہے, اگر اس اندھیرے میں کوئی آپ کو قتل کر جائے تو میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھلاؤں گا. اچھا ہلال سنتے جاؤ, اچھا ہلال اگر آئے ہو تو آؤ. یہ کہہ کے حسین نے ہلال کا ہاتھ پکڑا, لے چلے میدان کی طرف. ایک مقام پہ رک گئے, رک کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلال اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں بولا. کہا یہاں وہ محمد شہید ہوں گے. آگے بڑھے, پھر ایک مقام پہ رک گئے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کروں گا. اجلکم اللہ. اور آگے بڑھے, ایک مقام پہ رک گئے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں شبیہ رسول کو بچے لگے گی. پھر ایک مقام پہ پہنچے, ہلال کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں. پھر ایک مقام پہ پہنچے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا, میں نہیں جانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا آرمدار گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. میں نے تمہیں بڑی زحمت دے دی, میں نے تمہیں بڑی زحمت دے دی. ہلال کہتا ہے کہ پھر حسین میرے ہاتھ کو تھامے ہوئے ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے اور کہنے لگے, ہلال اس ٹیلے کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا, میں اس ٹیلے کو نہیں جانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے آؤں گا اور پانی کی جگہ وہ تیرے ظلم سے سیراب ہوگا. بھائی سننا, جملے سننا. یہ کہہ کر کہ یہ اصغر کے شہید ہونے کی جگہ ہے, حسین نے کہا ہلال تم اس ٹیلے پر رکے رہو, میں ابھی آتا ہوں. ہلال کہتا ہے کہ میرا مولا رخصت ہو کر نشیب کی طرف چلا. اب جب میں نے کان کی چاندی میں دیکھا تو دیکھا کہ مقتل میں کوئی سیاہ پوش بی بی اپنے بالوں سے مقتل دے. اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے. حسین دوڑتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں, اما میں آ گیا, میری اما میں. میں نے زحمت دی. تم نے گریا کیا, تم نے گریا کیا, تقریر تباہ ہو گئی. حسین ہلال کو لے کے پلٹے. بس آخری جملے سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. حسین ہلال کو لے کے پلٹے اور سیدھے زینب کے خیمے میں گئے. بس یہ آخری جملہ سننا. شہزادی زینب کے خیمے میں گئے, ہلال خیمے کے باہر بیٹھ گیا. شہزادی نے پوچھا, بھیا کل کیا طے ہوا؟ کہا بہن جنگ تو ہوگی. زینب نے حسین میں گفتگو ہو رہی ہے, کہا بھیا جب جنگ ہوگی تو کیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ کیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ ہلال کے کانوں تک یہ جملہ آیا. وہ دوڑتا ہوا اصحاب حسین کے پاس آیا کہ حسین کے ساتھی ہو, کیا خیموں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ حسین کے ساتھی ہو, کیا خیموں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ فاطمہ زہرا کی بیٹی کو تم پر اعتبار نہیں ہے. گھبرا کے اصحاب حسین اٹھے, کسی نے تلوار اٹھائی, کسی نے نیزہ اٹھایا, کسی نے خنجر اٹھایا, آئے شہزادی کے خیمے پر اور حسین سے کہنے لگے بی بی سے کہہ دیں کہ اگر ان غلاموں پہ اعتبار نہیں ہے تو یہ غلام اپنے آپ کو اپنے نیزے اور اپنی تلواروں سے ہلاک کر لے. پوری رات حسین کے ساتھ ہی اپنے گلے پر خنجر رکھے ہوئے کھڑے رہے اور رات بھر زینب کے خیمے کی عبادت کرتے رہے. اب میں کہوں کہ حیران اس وقت سے عبادت کر رہے ہو, سارے غریبوں میں کیا کرو گے؟ بھائی دو منٹ کے لیے اور رک جا, بس دو منٹ, دو منٹ, یہ بس ایک منٹ, یہ بچے جاؤ ایک جملہ سن لو. میں نے حسین نے آنسو کے دن کہا تھا ہر مل رہا شریف ہے, سنو نا, ہر کوئی میری مدد کرنے والا, مولا اتنے مدد کرنے والے.
تبرکات برآمد ہو رہے ہیں, اس کا احترام کیجیے, زنجیر زنی نہ کیجیے. تبرکات برآمد ہو رہے ہیں, ان کی زیارت کیجیے, اس کے بعد زنجیر زنی کیجیے.